عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وسع على أهلي يوم عاشوراء وسع الله تعالى عليه سائر السنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، ہم سب کو اس بات کا علم ہوگا اور ہم جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے. آج اس کی 4 تاریخ ہے. اسلامی سال کے پہلے مہینے کے ساتھ ہی ہمیں بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں اور اس کا تذکرہ ہمارے درمیان ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ جو آدمی عاشورہ کا دن کا روزہ رکھتا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنائیں گے. روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت جب محرم کا مہینہ آیا تو یہود و نصارہ کو دیکھا کہ وہ اس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اس بات کا حکم کیا کہ وہ اس دن کا روزہ رکھیں. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انہ یعظمہ الیہود والنصارہ، یہ تو ایک ایسا دن ہے کہ جس کو یہود و نصارہ جو ہے بطور تعظیم کے رکھتے ہیں، تو ہمیں اس میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. پھر اس کی وجہ پوچھی کہ کیوں رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور آپ کی قوم کو اس وقت اس دن میں بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی اور وہ غرق ہوا دریائے نیل میں، اور آپ اور آپ کی بنی اسرائیل پوری صحیح و سلامتی کے ساتھ وہ عبور کر گئی. اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے روزہ رکھا، تو آپ نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کی اتباع اور پیروی کریں، ہم ان کی موافقت کریں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو لأصوم التاسع، آپ نے فرمایا کہ میں 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا. اسی لیے حکم اس بات کا ہے کہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ یا تو ایک دن پہلے کا ملا لیا جائے یا ایک دن کے بعد کا ملا لیا جائے. اس حکم پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور آئندہ سال کے لیے ایک سال اس میں پہلے، آئندہ سال اگر زندہ رہوں گا تو ایک سال پہلے یا ایک سال بعد کا اس میں دن ملا لیا جائے گا. روزہ ایک عبادت ہے اور یہ عبادت غیر بھی کرتے ہیں، دوسرے لوگوں نے بھی کی، یہود و نصارا نے بھی کی، مگر شریعت اسلامیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی غیرت کا تقاضا یہ نہیں ہوا کہ عبادات کے اندر بھی دوسروں کی مشابہت اختیار کی جائے. عبادت جس میں کسی دوسرے کے کا شبہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مشابہت سے منع فرمایا. بڑی غور کی بات ہے کتنا غیرت کا اظہار آپ نے فرمایا کہ ہم جو ہے ان کے طور طریقے میں اور ان کے وضع و قضا میں اور ان کی مشابہت میں نہ رہیں، اور اس سے منع فرمایا. معاشرت کے اندر ہو، کلچر کے اندر ہو، آدمی عبادات کے اندر ہو، جن جن قوموں کی مشابہت ہو سکتی ہے عبادات کے اندر، ان قوموں کی مشابہت سے آپ نے منع فرمایا. نہ صرف عبادت میں بلکہ الفاظ کے استعمال میں بھی منع فرمایا. تین اوقات میں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، اس وقت میں جبکہ سورج نکل رہا ہو اور اس وقت میں جبکہ سورج گویا بالکل سر پر موجود ہو، زوال کا وقت جسے کہتے ہیں، اور اس وقت میں جب غروب شمس ہو رہا ہو. تینوں اوقات میں نماز کے پڑھنے کی ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان اوقات میں غیر لوگ جو سورج کی پرستش کرنے والے ہوتے ہیں اور جنہوں نے سورج کو اپنا معبود بنایا ہے، وہ اس موقع پر اپنے آپ کو اس کے آگے عبادت کے طریقے پر جھکتے ہیں. اب اگر اس موقع پر ایک مسلمان آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی مشابہت میں آ رہا ہے، وہ ان کے طور طریقے میں آ رہا ہے. جو کہ وہ اپنا سجدہ کر رہا ہے، جو کہ وہ سورج کو سجدہ نہیں کرتا، سورج کو خدا نہیں مانتا، لیکن چونکہ اس وقت کی کیفیت ایک غیر مسلم کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے، ایک غیر اللہ کے ساتھ گندگی کرنے کی مشابہت ہو رہی ہے، تو آپ نے منع فرمایا. حالانکہ وہ لوگ بھی اپنے اعتبار سے عبادت کر رہے ہیں، اس کو عبادت کا نام دے رہے ہیں، اور مسلمان حقیقی اعتبار سے سجدہ کرتا ہے تو وہ تو حقیقی ہی عبادت ہے، لیکن پھر بھی مشابہت کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اس موقع پر ان اوقات میں نماز مت پڑھو، ان اوقات میں سجدہ مت کرو. تو محرم الحرام کے مہینے کے اندر ایک بات یہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت غیر سے منع فرمایا. پھر فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی وضع قضا میں، لباس میں، طور طریقوں میں دوسروں کا اختیار طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ اس میں سے شمار ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ نہ صرف عبادات میں بلکہ قرآن کریم الفاظ کے استعمال میں بھی منع کرتا ہے. پہلے ہی پارے کے ختم سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اس کا پس منظر یہ ہے اور اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوسرے لوگ آتے تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہہ کر پکارتے تھے، یا محمد راعنا، یا یہ کہتے تھے کہ راعنا. بولتے وقت الفاظ میں جو عین کا جو کسرہ ہے، عین کا جو زیر ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ راعی، راعی کا مطلب ہے نگہبان، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور راعی کا مطلب چرواہے کو بھی کہتے ہیں، جو بکریوں کو چرواتا ہے اس کو بھی راعی کہا جاتا ہے. اور صرف راعنا بغیر یا کے اگر پڑھا جائے، راعنا جو قرآن کریم میں ہے جس کی صحیح تلفظ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری رعایت کیجیے، آپ ہمارا لحاظ کیجیے، آپ ہماری طرف نظر فرمائیے. اب ان دونوں میں کتنی حقیقت بدلی ہوئی ہے.
غیر لوگ جب آتے تھے یہود و نصارا تو وہ اس کو کھینچ کر پڑھتے تھے تاکہ آپ کی تحقیر کریں نعوذ باللہ من ذلک، یہ کہہ کر کہ وہ چرواہے نعوذ باللہ کہ آپ ہماری طرف رخ کیجیے، اور استعمال ایسا کرتے تھے، بولتے ایسا تھے کہ سامنے والا سمجھ نہیں پاتا تھا کہ اس کے اندر یہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں۔ تو سادے سیدھے جو مسلمان تھے یہ سمجھتے تھے کہ یہ اہل کتاب جو ہے وہ اہل علم ہے، ان کے پاس کتاب ہے، یہ جو کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور بڑے بڑے لکھے لوگ سمجھے جاتے ہیں، لہٰذا ہم ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ آج یہ ہمیں بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس بات کو مانتا ہے کہ فلاں لوگ تو بڑے بڑے لکھے لوگ ہیں، ہم ان کی اتباع و پیروی کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، استعمال وہ کرنا ہے اور سمجھنا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس لفظ کے استعمال کے اندر دوسرے لوگ آپ کی تحقیر مراد لے رہے ہیں اور عبارت کے انداز میں آپ کو کہہ رہے ہیں، اور سادے مسلمان بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں، اسی معنی و مفہوم کو لے تو نہیں رہے لیکن تلفظ چونکہ ان کے اعتبار سے ہو جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لا تقولوا راعینا، آپ کو جب مخاطب کرو تو راعینا کہہ کر مخاطب مت کرو کہ آپ ہماری رعایت کیجیے یا آپ ہمارا لحاظ کیجیے، یہ مت کہو، بلکہ کہو کہ وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ آپ ہماری طرف نظر فرمائیے، الفاظ کو بدل دیا، اللہ نے قرآن کریم میں لفظ کو بدل دیا کہ راعینا کے اندر مشابہت کی غیروں کی، اور غیر اس سے ایک معنی مراد لے رہے تھے، تمہاری مراد اگرچہ کہ دوسری ہے لیکن تمہیں اس لفظ کے استعمال کی اجازت نہیں ہے کہ جس سے ان لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا جا کہ یہ ہماری اتباع کر رہے ہیں، اور ہم جو کہنا چاہتے ہیں یہ سارے مسلمان بھی آپ کو وہی کہہ رہے ہیں۔ کتنی بڑی حقیقت ہے، کتنی بڑی غیرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ جو انگلی ہے شہادت کی انگلی، اس کو زمانے صاحبہ میں لوگ سبابا کہتے تھے، سبابا کا مطلب یہ ہے کہ گالی دینے والی، کیونکہ آپ لوگ عام طور پر اسی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، گالی دینے کے لیے اشارہ کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ لا تقولوا سبابا، اس کو سبابا مت کہو، بل قولوا سباحا، بلکہ یہ کہو کہ یہ سباحا ہے، سباحا یعنی تسبیح پڑھنے والی ہے، اور جب آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں نماز کے اندر تو اس انگلی کو اٹھاتے ہیں تو تسبیح کے وقت میں اٹھاتے ہیں، اللہ کے نام پر اٹھاتے ہیں، تو یہ انگلی جو ہے وہ سباحا ہے، سبابا نہیں ہے۔ تو ایسی تربیت آپ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے اور ہمیں اس بات کو سکھاتا ہے کہ ہم اپنی معاشرت میں، اپنی زندگی میں، اپنے قول و عمل میں لوگوں کے غیروں کے طریقوں کو استعمال کرنے سے بچنا۔ اور آج صورت حال یہ ہے کہ اگر غیر لوگ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں پیتے ہیں تو ہم لوگ بھی کھانا پینا بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، اور اسے ایک معیار سمجھا جاتا ہے، ایک بڑائی سمجھی جاتی ہے کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے ماڈرن لوگ ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے جو سیدھے ہاتھ سے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے۔ آپ کسی جگہ کسی مجلس میں بیٹھیے اور دیکھیے تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ ایک اکثریت لوگوں کی ایسی ہوگی کہ جب وہ پانی پیے گی تو بائیں ہاتھ سے پیے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی معاملہ کیا جاتا ہے تو وہ اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھانے کے بجائے بائیں ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، ان کو آپ کوئی چیز دیجیے سیدھا ہاتھ نہیں بڑھاتے، بائیں ہاتھ سے لیں گے، آپ کو جب کوئی چیز دیں گے تو وہ اپنے سیدھے ہاتھ سے نہیں لیں گے بائیں ہاتھ سے دیں گے، یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے اور روزمرہ کوئی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ یہ خیال تک نہیں ہوتا ہمارے بچوں کو یا ہمارے پیرنٹس کو کہ جب بچہ کوئی ہاتھ سے کوئی چیز دے تو اس کو اس کے ہاتھ اس کو کہو کہ تم سیدھے ہاتھ سے دو، اس کو کہو کہ تم سیدھے ہاتھ سے لو، اور اگر وہ بائیں ہاتھ سے اختیار کرے تو آپ وہ چیز دے گا روک لو، نہیں ایسا نہیں، اس کو سمجھ آئے کہ یہ چیز مجھے نہیں مل رہی، وہ خود سے سوچے کہ یہ چیز روکی کیوں جا رہی ہے، یہ چیز منع کیوں کی جا رہی ہے، اگر نہیں سمجھ میں آئے تو بتاؤ اس کو کہ یہ سیدھے ہاتھ سے لینے کی چیز ہے، یہ بائیں ہاتھ سے لینے کی چیز نہیں ہے، بڑوں کے احترام میں احترام میں سیدھے ہاتھ سے دینے کی چیز ہے، بائیں ہاتھ سے دینے کی چیز نہیں ہے، کھانے پینے کے موقع پر بائیں ہاتھ استعمال کرنا نہیں ہے، سیدھا ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تیامن کو اختیار کرو، سیدھے جانب کو اختیار کرو، آپ نے فرمایا آپ جب عمل کرتے تھے حتیٰ کہ کنگھی کا بھی جب معاملہ ہوتا تو آپ سیدھے جانے سے کرتے تھے.
ہم جیتا پڑھن کریں تو پہلے بار پہلے ڈالتے ہیں,
احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں. آپ غور کیجئے کہ بچوں کو یہ چیز نہیں چلا کہ سکھانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بائیں پیر داخل کرتے ہیں, جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو سیدا پیر داخل کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے اس پر توجہ نہیں دی, ہم نے ان کو بتایا نہیں. اگر بتائیں گے تو یہ چیز سیکھ جائیں گے. اس میں ہمیں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو بے شعوری طور پر, شعوری طور پر نہیں بلکہ بے شعوری طور پر بہت سے ایسے ہیں جو بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں, بائیں پیر کا استعمال کرتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے وقت, نکلتے وقت سیدھے پیر کا استعمال کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں سیدھا پیر ہی مسجد سے باہر نکالوں گا اور میں تو ایسا ہی کروں گا, تو اس کو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اس میں بغاوت رسول ہے, اس میں بغاوت حکم خداوندی کی بغاوت پائی جاتی ہے کہ جب آدمی یہ کرتا ہے کہ میں تو ایسا کر کے دیکھتا ہوں. واقعات میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز فرمائی. کیا فرمائی؟ کہ تم امام سے پہلے رکوع میں مت جاؤ. رکوع میں, اور یہ بات فرمائی کہ جو آدمی امام سے پہلے رکوع میں جائے گا یا سجدے میں جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو قلادہ اور حنابی بنا دیں گے, بندر اور سورہ بنا دیں گے اس کے چہرے. ایک آدمی نے کہا کہ میں کر کے دیکھتا ہوں, میں کر کے دیکھتا ہوں. چنانچہ ایک آدمی امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں چلا گیا, اٹھنے سے پہلے وہ بندر اور خنزیر کی صورت میں بدل گیا. ایک واقعے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صبح سو کر اٹھو تو پہلے کسی برتن میں ہاتھ کے ڈالنے سے پہلے دھو لیا کرو. صبح سو کر اٹھو تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دھو لیا کرو. آپ نے فرمایا کہ لا یدری این باتت یدہ, آدمی نہیں جانتا کہ نیند کی حالت میں اس کے حیض کا گزر کہاں کہاں ہوا, اسے نہیں معلوم. ایسی جگہ پر ہو سکتا ہے کہ آدمی پسند نہیں کرتا, کراہت محسوس کرتا ہے. اور اگر آدمی کا وہاں سے گزر ہوا, آدمی کے ہاتھ کا وہاں گزر ہوا, چلا گیا نیند کی حالت میں, اور اٹھنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ کو دھونے سے پہلے کسی برتن کے اندر ڈالا, تو ظاہر ہے کہ گندگی آئے گی, نجاست آئے گی, جراثیم آئیں گے, مختلف چیزیں ہوں گی. آپ نے فرمایا, ایک آدمی نے کہا کہ میں اس کو تجربہ کر کے دیکھتا ہوں. اللہ کے اور اللہ اس کے رسول کی حکموں کی مخالفت جان بوجھ کر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً معاقضہ کرتے ہیں اور آدمی اپنے ایمان سے نکل جاتا ہے. اس لیے سنتوں کی توہین, سنتوں کی احانت, اگر آدمی اپنی غفلت کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہے اور عمل کے اندر قصور آئے گا وہ الگ بات ہے, لیکن اگر آدمی یہ کہے کہ تو یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا, یہ اس کے خلاف ہے, یہ میں تو اس کے خلاف کر کے دکھاؤں گا, حتیٰ رشان دنیا میں اس کو مبتلا کر کے دکھائیں کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. چنانچہ اس نے کہا کہ میں تو ایسا کر کے دیکھوں گا. اس حدیث کے اندر کیسے جو آپ نے فرمایا وہ اس کا وجود کیسے آتا ہے, جب وہ رات میں سویا تو صبح اٹھتے ہوئے جب دیکھا اس نے تو اس کا ہاتھ جو ہے اس کے باتھ روم کی جگہ پر تھا, اس کے مقام کی طرف تھا, اس کے ہاتھ کی انگلیاں جو ہے اس کے مقام میں گھسی ہوئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ نہیں معلوم کہ آپ کی نیند کی حالت میں اس کے ہاتھ کہاں کہاں جاتے ہیں, اس لیے دھو لیا کرو. اب اگر اس میں بغاوت پر آیا تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا اس کو. اس لیے سنتوں کی توہین کرنے سے بچنا چاہیے, سنتوں کی احقار کرنے سے آدمی کا ایمان ضائع ہوتا ہے. ترتیب سنت جو ہے بہت بڑا وبال ہے. اس لیے کہ یہ وہ طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے اندر برکت ہے, اس میں نورانیت ہے, اس کی مخالفت کرنے میں اللہ کا وبال ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, اللہ کے حکم کی مخالفت جو کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ بچے ڈریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر کسی فتنے میں مبتلا کر دیں گے یا پھر عذاب علیم آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال یہ ہے کہ محرم کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے. یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی قابل احترام تھا. جو مشرکین لوگ تھے وہ اس مہینے کے اندر قتل و قتال اور لڑائی کرنے سے وہ احتراز کرتے تھے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ اتنا عشر شہراً فی کتاب اللہ, اللہ کے نزدیک 12 مہینے مقرر ہیں. جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا فرمایا ہے, فرمایا کہ اس میں منہا اربعۃ الحرم, کہ اس میں جو ہے 4 مہینے جو ہے حرمت والے مہینے ہیں, اس کی تعظیم و تکریم کرنی ہے. اسی لیے فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم, اس حرمت اور تعظیم والے مہینے کے اندر گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم مت کرو. لہذا اس مہینے کے اندر ایسا کوئی کام جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کا ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہٹا ہوا ہو, جس میں گناہ پایا جاتا ہو, اپنے آپ کو ایسے کام کر کے اپنے آپ پر ظلم مت کرو. تو حرمت والا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو یاد دلانے والا مہینہ ہے. اور اس مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جو یاد آتی ہے وہ آپ کی جو قربانیاں ہیں, آپ کے اصحاب کی جو قربانیاں ہیں, کہ وطن کو چھوڑنا, مکے کو چھوڑنا, عزیز و اقارب کو چھوڑنا, اس کو یاد کرنا ہے. اور اس سے پہلے جو مہینہ گزرا اس میں بھی قربانیوں کا حکم ہے, قربانی کا اشارہ کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے آخری مہینے میں اور سال کے ابتدائی مہینے کے اندر عملی اعتبار سے قربانیوں کی یاد دہانی فرمائی, کہ آدمی کو عملی اعتبار سے اس کا ابتدا بھی قربانیوں کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس کی انتہا بھی قربانیوں کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر یہ مہینہ محاسبہ کا مہینہ ہے. محاسبہ کا مہینہ ہے کہ ایک آدمی کا پورا سال گزرا اور نیا سال آدمی کا شروع ہوا. 2-4 دن پہلے تک 1434 شمار ہوتا تھا, اب 1435 شمار ہو رہا ہے. ہم 1435 میں داخل ہوئے. ہم کو اس کے ان مہینوں کے نام یاد ہونے چاہیے, ان کے اندر جو خاص خاص واقعات ہوئے ہیں ان کو یاد ہونا چاہیے. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ اس مہینے کو آغاز کیا گیا. اللہ تبارک کو بتایا چاہتے تو کسی اور چیز کے ساتھ بھی آغاز کروانے کا حکم فرما دیتے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مہینہ اور سن کی آغاز کا مسئلہ پیدا ہوا تو حضرت عمر نے بھی وہاں اس بات کی رعایت کی ہے کہ ہم کسی غیر مذہب کے لوگوں کی مشابہت میں سن کی ابتدا کرنے والے نہ ہو جائیں, کیونکہ مشورہ دینے والوں نے مختلف مشورے دیے. کسی نے کہا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے اس نبوت سے شروع کرنا چاہیے, نبوت کے دن سے شروع کرنا چاہیے. کسی نے کہا کہ جس وقت ابراہ کا واقعہ پیش آیا عام الفیل, اس سے اپنے سن کے سال کا آغاز کرنا چاہیے. کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے گویا سال کا آغاز کرنا چاہیے. آج صلی اللہ آخر کے اندر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, ہم محرم سے آغاز کریں گے, کیونکہ ہجرت جو ہے اگرچہ کہ ربیع الاول میں ہو چکی تھی تو آپ نے 2 مہینے اور 3 دن پیچھے سے آغاز کیا اور اس کو اسی میں شمار فرمایا, تاکہ اس کے ساتھ جو اہم واقعات متعلق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے اور آپ کے اصحاب کے وہ یاد رہیں. اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے شریعت سے ہم سن کا آغاز اس واسطے نہیں کرتے کہ نصارا جو ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے اپنے سن کا آغاز کرتے. فرمایا کہ تاکہ ہمارے سن کے آغاز کرنے میں عیسائیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو. روزہ رکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو, اور سن کے آغاز میں حضرت عمر فرما رہے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لبان لبعتی لکان عمر, اور فرمایا کہ تم میرے بعد ان کی اتباع کرنا, خلفاء راشدین کی اتباع کرنا. تو وہی ذہن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے. اسی کی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ ہم میلاد سے کسی کی پیدائش سے سن کا آغاز نہیں کر سکتے, اس لیے کہ دوسرے لوگ کسی کو کرتے ہیں. تو
تو خدائے شانہوں نے اس مہینے کے اندر جو مہینے کے آغاز کا جو سال کے آغاز کا پہلا مہینہ ہے جو عبادت کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور جس کے اندر ایک روزے کے رکھنے کو گزشتہ ایک سال کے کفارے سیاح کا خوشخبری دی گئی ہے خطار شانہ کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے کفارے سیاح کے ساتھ گناہ کو بخش دے کر اسی مغفرت کا معاملہ کرے تو یہ اللہ کے مراحل میں فسلوانا ہے کہ ایک ایک عمل کی بنیاد پر اس کا عمل اس کی مغفرت کر دی جائے اور جہاں کہیں کفارے سیاح کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اس سے بڑا چھوٹے گناہ ہوتے ہیں بڑے گناہ تو توبہ اور استغفاری سے مالا گیا معاف ہوتے ہیں فتار شاہ کی اس کے اندر یہ ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کے کفارے سیاحت کے اندر جب اس کو رحم کرنے پر آئیں گے تو سرکش کر دیں گے واقعہ کے حدیث میں لکھا ہے امام راضی نے اپنی تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک بتایا کہ میدان حشر قائم فرمائیں گے تو اس وقت سب کا حساب و کتاب ہوگا کہ ایک بندے کو بلایا جائے گا ایک بندہ ایک جگہ پر کھڑا ہوا ہوگا بڑے افسوس اور مایوس کے ساتھ مایوسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا فرشتے آئیں گے کہ چلو تمہارا بھی کیس چل رہا ہے گویا پیش ہونے والا ہے تمہارا وقت آیا اس نے کہا کہ میرا مقدمہ کیوں ہے مجھے پیشی میں کیوں لے جا رہے ہو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میں تو سیدھے جہنم میں جانے والا ہوں میں نے دنیا کے اندر کوئی گناہ نہیں کوئی نیکی نہیں کی میرے پاس نیکی کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے کوئی باپ ہی نہیں ہے کوئی اس کا برا حصہ ہی شعبہ ہی نہیں ہے نیکی کا آسل اللہ تبارک بتا رہے تھے کہ فرشتے جائیں گے کہ وہ ہم نہیں جانتے اللہ کا حکم ہے تمہیں حاضر کرنے کا چلو تم جب وہاں اس کے دل میں یہ احساس ہوا اور اس دل کے اندر یہ احساس کیس تو اس کا ہوتا ہے پیشی تو اس کی ہوتی ہے جس کے پاس کچھ حاصل کرتے کوئی چیزیں اس کے پاس ہے جو اپنا جواب دے سکتا ہے میرے پاس تو زیرو ہے میں کچھ نہیں ہمیں کچھ نہیں ہے تو سیدھا میرا معاملہ تو جہنم کا ہے میں تو وہیں جانے والا ہوں اس سے پیشی کے اس سے مجھے روک دیا جائے تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں ہم خلاف ورزی نہیں کر سکتے یہ کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عالم و معافی صدور ہیں عالم الغیب ہیں بندے کے دل میں وہ خطرات جو اس کے آئے بھی نہیں اس کو جاننے والے ہیں تو اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ علم میں یہ بات ہوئی کہ اس نے جو ہے ایک احساس کی کیفیت اپنے اندر پیدا کی کہ میں تو کچھ نہیں ہوں مجھے تو جہنم کے اندر جانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ میں جب وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم نے تمہاری مغفرت کر دی ہمیں تمہاری مغفرت کر دی بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو جانتا ہوں کہ اس موقع پر آج فضل اور کرم کے معاملے پر آتے ہیں کہ ہمیں تو یقین ہے اس بات کا مگر اتنا بتا دیا جائے کہ یہ آخر بخشش کی بنیاد پر بھی اتنا گزارش ہے کہ آپ اس بات کو بتا دیں کہ آپ کی بخشش کی بات کی بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے مطابق یہ بات بہرحال ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدر سے زیادہ فضل فرمائیں گے یہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ فضل فرمائیں گے مگر یہ ہے کہ میرے پاس فضل فرمانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ جو احساس ہو رہا تمہارے اندر کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میرا کیس کیوں ہے میرے کیس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پیش ہوتا ہے آدمی جہاں کچھ اس کے نیک اعمال ہو کچھ بہت برے اعمال ہو لہٰذا اس میں تصحیح کرنے کے لیے اس کے اندر معاوضہ پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے آپ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہی تمہارا احساس ہے یہی تمہارا احساس تمہاری نیکی ہے اور یہی نیکی تمہاری مغفرت کا سبب بن گئی اور تعالیٰ شانہ ہم کو محاسبہ کرنے کی اور احساس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کر ختم کرتا ہوں بات کے محرم سے متعلق آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من بس کا اعلیٰ یوم عاشرہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو آدمی یوم عاشرہ کے موقع پر جو آدمی اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کی پیشادگی کرتا ہے اپنے ہاتھ کو کھول کر خرچ کا خرچ کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کے پورے ساتھ میں اس کی روزی میں برکت ادا فرماتے ہیں تو یہ دو عمل ہے روزہ رکھنے کا اور خرچ کرنے کا حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو تجربہ کر کے دیکھا تو پایا کہ پورے سال کے اندر عاشورہ کے اندر اہل عیال کو پھرانے کی برکت پورے سال میں ظاہر ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی نصیب فرمائے. الحمد للہ.